السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
مومن ایجنسی میں نماز جمعہ کے دوران خودکش بم دھماکے میں درجن افراد ہلاک و زخمی۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
افغان صدر اشرف غنی کی طرف سے پاکستان کے 2 صوبوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال پر تشویش۔ افغان قیادت کا بیان مایوس کن ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کی VOA سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا، نئی دہلی۔
ماؤ نوازوں کی تنظیم طالبان، داعش اور بوکو حرام کے بعد چوتھی خطرناک دہشت گرد تنظیم، امریکی رپورٹ میں انکشاف۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، سمندری طوفان میرانتی سے جنوب مشرقی چین اور تائیوان میں کم از کم 7 افراد ہلاک جبکہ متعدد لاپتہ ہو گئے ہیں، اور شام کے محصور شہر حلب میں پھنسے ہزاروں شہریوں کے لیے امدادی سامان سے بھرے اقوام متحدہ کے قافلے جمعے کے روز بھی شامی سرحد پر کھڑے ہیں، اور وہ یہ تصدیق چاہتے ہیں کہ ان کے ٹرکوں کی حفاظت کی جائے گی۔ سویڈن کی اپیلز کورٹ نے وکی لیکس کے بانی جولیان اسانج کے گرفتاری کے احکامات کو قرار رکھا ہے جو ان پر زنا بالجبر کے الزامات کے تحت جاری کیے گئے تھے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایک خودکش حملہ آور نے مہمند قبائلی خطے میں نمازیوں سے بھری ہوئی ایک مسجد میں دھماکہ کر کے 24 افراد کو ہلاک اور 20 سے زیادہ زخمی کر دیے ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کے قبائلی علاقے مومن ایجنسی میں نماز جمعہ کے دوران ایک مسجد میں جب خودکش بم دھماکہ ہوا تو وہاں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ دھماکے کے نتیجے میں بیشتر افراد کی موت مسجد میں ہی واقع ہو گئی، جبکہ بعض زخمیوں نے اس وقت دم توڑ دیا جب انہیں قریبی اسپتالوں میں لے جایا جا رہا تھا۔ 2 درجن سے زائد زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، جس سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق ہلاک و زخمی ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ مقامی قبائلیوں کے مطابق زخمیوں کو غلانائی اور ناواگئے کے اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ مومن ایجنسی سے حاصل ہونے والی اطلاعات کے مطابق یہ دھماکہ تحصیل امبار کے ایک دور دراز علاقے پائی خان میں عین نماز جمعہ کے دوران ہوا۔ جس علاقے میں یہ دھماکہ ہوا وہ افغان سرحد کے قریب واقع ہے، اور دور دراز علاقہ ہونے کی وجہ سے زخمیوں کو تیزی سے اسپتالوں میں منتقل کرنے میں مشکلات کا سامنا رہا۔ پاکستان کی قبائلی علاقوں میں اس سے قبل بھی دہشت گرد سیکورٹی فورسز کے علاوہ مساجد اور قبائلی رہنماؤں کو نشانہ بناتے رہے ہیں۔ مومن ایجنسی کے اگرچہ بیشتر حصے سے حکام کے مطابق دہشت گردوں کا صفایا کر دیا گیا ہے، لیکن اب بھی اس قبائلی علاقے کے علاوہ دیگر مقامات پر جب بھی دہشت گردوں کو موقع ملتا ہے وہ اپنی کاروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اس دھماکے کے بارے میں مہمند ایجنسی کے پولیٹیکل ایجنٹ اور ایک عینی شاہد نے وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس سے گفتگو کی۔ ان کی اس رپورٹ پر مبنی شہناز نفیس کی یہ بات چیت۔
مومنٹ ایجنسی کے پولیٹیکل ایجنٹ نوید کمر نے وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اس دھماکے میں 1 درجن سے زیادہ افراد ہلاک جبکہ کئی دوسرے شدید زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ خود کش حملہ معلوم ہوتا ہے۔ ان کے الفاظ، یہ دھماکہ خان نامی مسجد میں ہوا ہے جس میں 20 افراد شہید اور 28 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ خود کش حملہ معلوم ہوتا ہے، تاہم اس وقت میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ ریسکیو آپریشن ابھی بھی جاری ہے اور زخمیوں کا علاج شروع ہو چکا ہے۔ پولیٹیکل ایجنٹ نوید کمر نے مزید بتایا کہ زیادہ تر زخمیوں کو باجوڑ ہسپتال پہنچایا گیا ہے، جبکہ بعض شدید زخمی ہونے والے افراد کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے پشاور کے مختلف ہسپتالوں میں پہنچایا گیا۔ ایک عینی شاہد محمد سلیم نے اپنا آنکھوں دیکھا حال کچھ یوں بیان کیا۔
کاو بس ملی سب سنگ مسری خط نکړی دی وغز منبر نه راکو شو موږ شنو ته وزري جوړین دي شنو ته
ہم جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے. امام خطبہ ختم کر کے ممبر سے نیچے اترے اور ہم نے نماز پڑھنی شروع کی, اور جیسے ہی ہم رکوع میں گئے ایک دھماکہ ہوا. ہر جگہ لاشیں نظر آ رہی تھی اور ہم زخمی حالت میں باہر کی طرف بھاگے. یہ الفاظ تھے ایک عینی شاہد محمد سلیم کے. اس حملے کی ذمہ داری دہشت گرد گروپ جماعت الاحرار نے قبول کی ہے, جس نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ ان کا ہدف مسجد میں موجود امن لشکر کے لوگ تھے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اپنے بھارتی دورے میں افغان صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ پاکستان میں جنگ ہو رہی ہے اور 200,000 سے زیادہ پاکستانی فوج خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں موجود ہے. بغول ان کے اس تشدد کا میڈیا میں کوریج ہونا چاہیے اور اسے روکا جانا چاہیے. ان کا جواب دیتے ہوئے پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہم نے انتہائی مایوسی کے عالم میں افغان قیادت کا بیان سنا ہے جو کہ کسی طور پر مددگار ثابت نہیں ہوتا, اور جس میں پاکستان کی ان کوششوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا جو وہ افغانستان میں قیام امن کے لیے کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
افغان صدر اشرف غنی نے رواں ہفتے بھارت کا 2 روزہ دورہ کیا, جہاں دونوں ملکوں کے درمیان دفاع اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا. اپنے اس دورے کے دوران افغان صدر نے پاکستان کو ایک بار پھر ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ کوئی تیسرا ملک بھارت اور افغانستان کے درمیان تعاون کو کیسے روک سکتا ہے. بھارت میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں صدر اشرف غنی نے الزام عائد کیا کہ پاکستان میں جنگ جاری ہے جس کے بارے میں میڈیا نہیں بولتا. ان کے بقول صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پاکستانی فورسز کے 2,07,000 اہلکار تعینات ہیں اور اس تشدد کو ختم ہونا چاہیے. پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں افغان صدر کے بیان کو مایوس کن قرار دیا.
ڈیفینیٹلی یہ بڑی ان ہیلپ فل ہے اور جو افغان لیڈرشپ کی طرف سے آ رہے ہیں اور ڈس اپوائنٹنگ اور کمپلیٹلی جو ہے وہ اس چیز کا خیال کیے بغیر کہ پاکستان کس قدر ایفرٹ کر رہا ہے, کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا اور مستقل کر رہا ہے افغانستان میں امن اور استحکام دیکھنے کے لیے.
نفیس زکریہ نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے اور علاقائی امن کے لیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون بہت ضروری ہے.
ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ بہت اہم ہے کہ پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ دونوں مل کر کام کریں امن استحکام اور ترقی کے لیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ممالک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ مل کے کام کریں بلکہ دونوں اپنے ممالک اپنی ٹیریٹری کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. یہ ہماری جو ہے ایک بہت ہی فرم کمٹمنٹ ہے جس پہ ہم کاربند ہیں اور رہیں گے.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر سیاستدان اور قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب شیرپاؤ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ صدر اشرف غنی کا پاکستان سے متعلق بیان مناسب نہیں.
میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. اس سے پہلے وارسو میں بھی ان کا بیان بڑا سخت تھا اور یہ بھی اور مزید بھارت میں ان کی آواز ہے, اس کے ساتھ آواز ملائی ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ جو بھی ہے پاکستان ایک ہمسایہ ملک ہے. پاکستان میں اب بھی اتنی تعداد میں افغان مہاجر ہمارے مہمان ہیں, یہاں پر ہیں.
آفتاب شیرپاؤ نے کہا کہ علاقائی ممالک کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دہشت گردی کا مسئلہ سب کے تعاون اور اشتراک ہی سے ختم ہوگا.
اس کو سمجھنے کی اس لحاظ سے ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ سب کی ہمکاری سے یہ مسئلہ دہشت گردی کا ختم ہوگا. اگر یہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اعتمادی کی فضا اسی طریقے سے قائم رہے گی تو یہ مسئلہ اور مزید الجھے گا اور اس کا نقصان پورے خطے کو ہوگا.
دریاسنا افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی رچرڈ اولسن نے امریکی سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے سامنے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ پاکستان نے دہشت گرد تنظیموں بشمول القاعدہ کے خلاف مؤثر کاروائیاں کی ہیں, تاہم ان کے بقول اس ضمن میں مزید پیش رفت کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان ان تمام دہشت گرد گروہوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کرے جو اس کے پڑوسی ممالک کے لیے خطرہ ہیں. پاکستانی عہدیداروں کا یہ موقف رہا ہے کہ دہشت گرد تنظیموں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جا رہی ہے اور پاکستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
ایسے میں جب اگلے ماہ اکتوبر کی 7 تاریخ کو امریکی قیادت میں افغانستان میں کی گئی فوجی کارروائی کو 15 سال مکمل ہوں گے، امریکی قانون ساز اس حوالے سے فوجی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جاری اخراجات پر سوال اٹھا رہے ہیں، جس کا مقصد لڑائی کو بند کرنا اور حکومت کو مستحکم کرنا ہے. سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے ارکان نے لڑائی میں حاصل ہونے والی پیش رفت اور بدعنوانی کے انسداد کے پروگرام کے مؤثر ہونے پر اظہار تشویش کیا ہے. رچرڈ آلسن محکمہ خارجہ میں افغانستان اور پاکستان کے نمائندے خصوصی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہر سال امریکہ افغانستان کو تقریباً $5 ارب فراہم کرتا ہے، جن میں سے $4 ارب افغان قومی سلامتی دفاعی افواج کے لیے اور اندازاً $1 ارب سویلین اعانتی امداد کے طور پر ہوتے ہیں. تاہم ٹینیسی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر کروکر نے اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ سال ہا سال سے امریکہ افغانستان پر اسی طرح کی بڑی رقوم خرچ کرتا رہا ہے، جس کا ثمر شاید امریکی عوام فوری طور پر نہ دیکھ پائیں. انہوں نے پینل سے سوال کیا کہ آیا وہ امریکی عوام یعنی لگاتار ہر سال $10 ارب دیتے رہیں گے. ڈونلڈ سیمپلر جونیئر یو ایس ایڈ میں افغانستان اور پاکستان کے معاون منتظم ہیں. انہوں نے نظم و ضبط اور زندگی میں حاصل کیے جانے والے معیار کے تعین کی اہمیت پر زور دیا. سیمپلر کے الفاظ میں، ہمارے قومی سلامتی کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے میرا چونکہ فوجی خاندان سے تعلق رہا ہے، میرے خیال میں بغیر عملداری والے مقامات بدترین ہوتے ہیں، اس لیے حکومت افغانستان کی حمایت کرنا اور اپنے ملک کی خود عملداری سنبھالنے کے کام میں اس کو مدد دینا اور بغاوت نہ ہونے دینا زیادہ بہتر ہے، بجائے یہ کہ ان کا انسداد. میرے خیال میں یہ زیادہ مناسب سرمایہ کاری ہوگی. سینیٹروں نے خطے میں داعش کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ پر اپنی تشویش کا اظہار کیا، جسے اس کے افغان دھڑے صوبہ خراسان کی دولت اسلامیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. آلسن نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چند ہزار جنگجو 1500 سے 2000 کے قریب زیادہ تر صوبہ ننگرہار کے مشرق میں موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ افغان حکومت ان کے خلاف لڑائی میں متحرک کردار ادا کر رہی ہے اور ہماری اپنی افواج ان کے خلاف فضائی کارروائیوں میں مدد دے رہی ہیں. تاہم آلسن نے وضاحت کی کہ افغانستان میں طالبان اور داعش ایک ساتھ کام نہیں کرتی، لیکن وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں. طالبان کے عزائم داخلی، جبکہ داعش کا ایجنڈا عالمگیر ہے. سمندری طوفان میرانتی سے جنوب مشرقی چین اور تائیوان میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ متعدد افراد اب بھی لاپتہ ہیں. 1949 کے بعد سے یہ طوفان جو جمعرات کو چین کے ساحلی علاقے سے ٹکرایا تھا، اور حکام کے مطابق جنوب مشرقی علاقوں میں آنے والا یہ سب سے شدید سمندری طوفان تھا. جبکہ جمعے کو یہ طوفان تائیوان کے ساحلی علاقے سے ٹکرایا، جنوبی تائیوان تک پہنچنے سے قبل اس طوفان کی شدت قدرے کم ہو گئی تھی، لیکن اطلاعات کے مطابق تائیوان میں بھی اس سے کافی تباہی ہوئی ہے. بارشوں اور تیز ہواؤں کے سبب سال کے ان مہینوں میں سمندری طوفانوں کا آنا معمول ہے. ادھر جاپان نے بھی سمندری طوفان کے سبب ملک کے جنوبی علاقوں میں تیز بارشوں اور شدید ہوائیں چلنے کا انتباہ جاری کیا ہے. شام کے محصور شہر حلب میں پھنسے ہزاروں شہریوں کے لیے امدادی سامان سے بھرے اقوام متحدہ کے قافلے جمعے کے روز بھی شامی سرحد پر کھڑے ہیں، اور ابھی تک اس تصدیق کے منتظر ہیں کہ کیا دونوں فریق اس نازک فائر بندی کو برقرار رکھنے کے وعدے پر قائم ہیں جو پچھلے ہفتے طے پائی تھی. اقوام متحدہ کے انسانی امداد کے امور کے ترجمان نے بتایا کہ 40 ٹرک ترکی اور شام کی سرحد پر کھڑے ہیں اور روسی اور شامی جنگجوؤں کی اس یقین دہانی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ملک میں داخلے پر ان کے ٹرک محفوظ رہیں گے یا نہیں. ینس لیارکے نے کہا کہ اقوام متحدہ کو شام سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امدادی اشیاء سرحد پار تقسیم کر دی جائیں، بلکہ یہ ٹرک خصوصی کسٹم زون میں کھڑے ہیں اس وقت تک جب تک ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا جاتا. اقوام متحدہ نے اس فائر بندی کو ایک اہم موقع قرار دیا ہے کہ باغیوں کے قبضے والے حلب کے مشرقی حصے میں امداد تقسیم کر دی جائے، لیکن علاقے میں راکٹوں کے حملے اور گولہ باری جمعے کے روز ٹرکوں کے نقل و حرکت میں رکاوٹ ہے. شامی سرکاری میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ حلب میں فوجیوں اور باغیوں کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں، جو فائر بندی کی خلاف ورزی ہے. شام میں انسانی حقوق کے نگراں ادارے نے خبر دی ہے کہ یہ لڑائی زیادہ تر جوبار کے علاقے میں ہو رہی ہے جو مختلف باغی دھڑوں کا گڑھ قرار دیا جاتا ہے۔ امریکہ اور روس کے درمیان مذاکرات کے نتیجے میں شام میں نازک نوعیت کی جنگ بندی ایسا لگتا ہے کہ بڑھتی ہوئی مشکلات کا شکار ہو رہی ہے، اور ماسکو واشنگٹن پر باغی ملیشیاؤں اور باغی کمانڈروں کو لگام دینے میں ناکامی کا الزام عائد کرتا ہے، جو کہتے ہیں کہ ایسے میں معاہدے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، جبکہ شام کے صدر بشار الاسد برابر میسور شہر حلب تک اقوام متحدہ کی امداد پہنچانے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس۔
جنگ بندی کے اس معاہدے کے لیے امریکہ کی کوششوں کا بڑا مقصد انسانی تھا، اور یہ تھا کہ امداد حلب اور شام کے دوسرے محصور علاقوں تک پہنچ سکے۔ اقوام متحدہ کی امداد لے جانے والے ٹرکوں کو اسد حکومت کی جانب سے اب تک ترکی سے شمالی شام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے عہدیداروں نے جمعے کے روز مایوسی کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی امداد کے دفتری رابطہ کے ترجمان جینس لڑکی کا کہنا ہے،
وی آر ایز ریڈی ٹو گو ایز وی کین پاسبلی بی، دی موڈالٹیز فار انشورنگ سیف پیسج ہیو ناٹ یٹ بین کلیئر۔
ہم جانے کے لیے بالکل تیار ہیں، محفوظ گزرگاہ کے لیے معاملات ابھی واضح نہیں ہیں، نہ ہمیں کچھ دیا گیا ہے تاکہ ہم پہ شبت کر سکیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مشرقی حلب میں کم از کم 2.5 لاکھ افراد موجود ہیں جن کو کسی نہ کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے۔ پہلے 40 ٹرک جیسا کہ ہم نے سنا ہے بھرے ہوئے تیار ہیں، جن میں کوئی 80,000 لوگوں کے لیے ایک ماہ کی خوراک لدی ہوئی ہے۔ ہم یہ سامان حلب پہنچانا چاہتے ہیں، چنانچہ جیسے میں نے کہا یہ مایوس کن صورتحال ہے، ہم جانتے ہیں کہ ساری دنیا اسے دیکھ رہی ہے۔ یہ الفاظ تھے جینس لڑکی کے۔ امدادی ادارے اور اقوام متحدہ شام کے اندر تخمیناً 60 لاکھ لوگوں کو امدادی سامان پہنچانے کے واسطے تیار ہے، جن میں حلب میں پھنسے ہوئے 2.5 لاکھ افراد بھی شامل ہیں۔ جمعرات کے روز روسی فوجی ترجمان نے امریکہ پر ان باغیوں کی کاروائیوں کو چھپانے کا الزام عائد کیا جن کی وہ شام میں حمایت کرتا ہے۔ تاہم مجموعی طور پر جنگ بندی پیر کے روز سے بیشتر نافذ ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم نے جمعرات کو یہ اعتراف کیا ہے کہ صدر اوباما امریکہ ہی میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب سالوں تک صدر اوباما کی جائے پیدائش کے بارے میں سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے منتظمین کی طرف سے ایک بیان میں کہا گیا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی تھے جنہوں نے صدر اوباما کو مجبور کیا کہ وہ اپنی پیدائش کا سرٹیفکیٹ جاری کریں، اور یہ معاملہ طے پا گیا ہے جسے وہ اوباما کی مدت صدارت کے دوران منظر عام پر لائے تھے۔ ٹرمپ کے ترجمان جیسن ملر نے کہا کہ بلا شبہ ڈونلڈ جے ٹرمپ نے اس معاملے کو ختم کروایا۔ قبل ازیں جمعرات کو ہلری کلنٹن نے اپنی مہم کے دوران صدر اوباما کی امریکہ میں پیدائش سے متعلق سوالات اٹھانے والوں کی حمایت کرنے پر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ہلری کلنٹن میں نمونیا کی تشخیص اور بعد ازاں صحت بہتر ہونے پر انہوں نے جمعرات کو اپنی مہم دوبارہ شروع کی۔ انہوں نے جمعرات کا دن ریاست نارتھ کیرولائنا میں ووٹروں کے ساتھ رابطوں میں گزارا، جبکہ ان کے ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک میں تقریروں کے دوران اپنی توجہ معیشت پر مرکوز رکھی۔ وائس آف امریکہ کی سیلا تسکاہوک کی رپورٹ، انجم ہیرڈ گل کی زبانی۔
امریکی معیشت میں گزشتہ کچھ عرصے کے دوران بے روزگاری کی شرح میں کمی اور لوگوں کی اوسط آمدنیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اب بھی بہت سے امریکی بے روزگار ہیں۔ ان کے الفاظ،
Right now, 92 million Americans are on the sideline outside of the workforce.
یہ بے روزگار امریکیوں کی ایک بہت نمایاں تعداد ہے۔ جمعرات کے روز معیشت سے متعلق ایک گروپ اکنامک کلب آف نیو یارک میں تقریر کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ان کی ٹیم کے پاس روزگار کے 25 لاکھ نئے مواقع پیدا کرنے اور اوسط اقتصادی پیداوار میں 3.5% اضافے کا ایک منصوبہ موجود ہے۔
One of the keys to unlocking growth is scaling back years of disastrous regulations.
ڈونلڈ کہہ رہے ہیں کہ پیداوار بڑھانے کا ایک اہم طریقہ بے قابو افسر شاہی کی جانب سے यकतरफा तौर पर नाफिसकर्दा बरसों पुराने जाबतों को उखाड़ फेंकना है। ट्रंप ने गैर मुल्की तिजारती माहिदों पर खास तौर पर नुक्ताचीनी की। उनका कहना था,
After China joined the World Trade Organization, our average growth rate has been reduced to only 2%.
तिजारत की आलमी तंजीम में चीन के शामिल होने के बाद हमारी इक्तसादी शरह अफजाइश घटकर सिर्फ 2% पर आ चुकी है। लूटमार पर मबनी तिजारती हरबे, पैदावार की जखीरा अंदोजी, जर की कदर के मामले में हेरा फेरी जो बहुत नुमाया है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी की वजह से हमारे लाखों रोजगार और अरबों डॉलर की दौलत मुल्क से बाहर जा चुकी है। नायब सदारत के लिए हिलरी क्लिंटन की नामजद शख्सियत टिम केन ने सदारती खिताब से मुतालिक ट्रंप के नजरियात और उनकी किताब क्रिपल्ड अमेरिका को मुस्तरद कर दिया। टिम केन के अल्फाज, मेरा ख्याल है कि ये वो चीज है जो इनकी किताब क्रिपल्ड अमेरिका में तख्लीक करदा एक ऊंचे मीनार की छत से दिखाई देती है। मेरा नहीं ख्याल कि हम ऐसे हैं। मेरा ख्याल है कि हम कुछ करने की अहलियत रखने वाले रजाइयत पसंद मुहिब्बे वतन और मसाइल को हल करने वाले लोग हैं। नमूनिये से सेहतयाबी के बाद हिलरी क्लिंटन ने अपनी पहली इंतखाबी तकरीर में अपनी शख्सियत के नर्म पहलू को उजागर किया। उनका कहना था,
I want to give our kids a safer world. To me that means a world with
मैं चाहती हूं कि हम अपने बच्चों को एक ज्यादा महफूज दुनिया दें। मेरे नज़दीक इसका मतलब एक ऐसी दुनिया है जिसमें हमारे ज्यादा इत्तहादी, ज्यादा दोस्त और कम दुश्मन और कम तादाद में जौहरी हथियार हों। डेमोक्रेटिक पार्टी की नामजद सदारती उम्मीदवार ने इंतखाबी जवाबत में तब्दीली की कोशिशों में नाकामी पर नॉर्थ कैरोलिना की हुकूमत पर नुक्ताचीनी की, जिनके बारे में बहुत से लोगों का ख्याल है कि इनसे अकलियतों की हौसला शिकनी हो सकती है।
There can't be any more motivation than that to make sure every young person.
हिलरी कह रही हैं कि इससे ज्यादा और कोई बेहतर मुहर्रक नहीं हो सकता कि ये यकीनी बनाया जाए कि हर नौजवान और हर रंग व नस्ल से ताल्लुक रखने वाला शख्स और हर माजूर और हर बुजुर्ग बाहर निकले और वोट दे। जुमेरात के रोज अपनी तकरीर में हिलरी क्लिंटन ने अमरीकियों को ये बावर कराने की हर मुमकिन कोशिश की कि वो नामवाफिक हालात से गुजरने वालों के लिए नए मौके पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगी। अंजुम हेरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
लंदन के मेयर सादिक खान ने, जो अमरीका के शहर शिकागो के दौरे पर हैं, जुमेरात के रोज कहा कि अमरीका में नए नकल वतन करके आने वालों के लिए जरूरी नहीं है कि वो अमरीकी सकाफत में बिल्कुल जम हो जाए, बल्कि हुकूमत को चाहिए कि इसके बजाय वो उनकी एक दूसरे से वाबस्ता कम्युनिटीज के क्याम में ज्यादा मदद करे। जेफ कस्टर की रिपोर्ट के साथ शहनाज नफीस।
लंदन के पहले मुसलमान मेयर मिस्टर खान ने रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन उस मौकफ पर नुक्ताचीनी की जो ट्रंप ने नकली वतन करके आने वाले मुसलमानों के सिलसिले में इख्तियार किया है। उनके अल्फाज,
इट्स नॉट फॉर मी टू गेट इन्वॉल्वड इन अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन अनदर कंट्री। एज़ मच एज़ आई लव द यूएसए, इट्स अप टू अमेरिकंस टू डिसाइड हू रन्स योर कंट्री।
किसी दूसरे मुल्क के सदारती इंतखाब में मुलविस होना मेरा काम नहीं है। मैं अमरीका से कितनी भी मोहब्बत करूं, लेकिन ये फैसला करना अमरीकियों का काम है कि आपका मुल्क कौन चलाएगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हम उस वक्त उनके हाथों में खेलते हैं जो हमें तकसीम करने की कोशिश करते हैं या जो दुनिया भर में इंतहा पसंद और दहशत गर्द हैं। जब हम समझते हैं कि एक मुसलमान होते हुए हमारे लिए मगरबी इकदार की पासदारी मुमकिन नहीं है, तो इससे सिर्फ एक दूसरे से वाबस्ता और मरबूत कम्युनिटी कायम करने में दुश्वारी पैदा होती है और इससे दहशतगर्दों के लिए नौजवानों को इंतहा पसंद बनाना आसान हो जाता है, इससे खुद को गैर महफूज बनाना आसान हो जाता है, खा हम अमेरिका में हों, फ्रांस में हों या फिर बरतानिया में हों, क्योंकि इससे हम मुतहिद होने की बजाय तकसीम होते हैं। ये थे लंदन के मेयर मिस्टर खान। माजी में ट्रंप मुसलमानों के नकले वतन करके अमरीका आने पर मुकम्मल पाबंदी लगाने के लिए कहते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने मौकफ में नरमी इख्तियार की है और कहा है कि वो सिर्फ उन मुल्कों से अमरीका नकले वतन करने वालों पर पाबंदी लगाएंगे जिनकी दहशतगर्दी की साबित शुदा तारीख है। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. آئیے آج آپ کو ایک ایسے امریکی ڈاکٹر کے بارے میں بتائیں جو ننھے دلوں کا علاج کرتے ہیں. ایک عشرے سے زیادہ ہو گیا ہے کہ بچوں کے دل کے امراض کے ماہر کریگ سیبل یوگنڈا جاتے ہیں, بچوں کا معائنہ کرتے ہیں اور جنہیں دل کا مرض ہو ان کا علاج کرتے ہیں. دنیا بھر میں یوگنڈا جیسے ترقی پذیر ملکوں میں ہزاروں بچے ایسے ہیں جو یا تو پیدائشی طور پر دل کے مرض میں مبتلا ہیں یا نوجوانی میں انہیں دل کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے. چنانچہ امریکی ماہر امراض قلب کریگ سیبل نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ یوگنڈا کے بچوں کو دل کے علاج کی سہولت بہم پہنچائیں گے. وہ کہتے ہیں,
I think the most striking thing to me is when I walk into the waiting room and see 50 to 100
میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو بات مجھے غیر معمولی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جب میں ویٹنگ روم میں داخل ہوتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ 50 سے لے کر 100 تک بچے وہاں بیٹھے ہیں تو خیال آتا ہے کہ ان کا علاج ہوگا اور مجھے ان کی مدد کا ایک موقع ملا ہے. سیبل ایسے مریضوں کو الگ کر لیتے ہیں جنہیں آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے, پھر وہ دل کے امراض کے دیگر ماہرین اور سرجنز کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں اور آپریشن کے دوران اور اس کے بعد بھی ان کے ساتھ مشورہ جاری رکھتے ہیں. جب کوئی سرجری کرنا ہو تو یوگنڈا کے ڈاکٹر امریکی رضاکار ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر ٹیم بنا لیتے ہیں. سیبل مختلف طبی فاؤنڈیشنز کے ساتھ مل کر اب تک یوگنڈا کے تقریباً 500 بچوں کی اوپن ہارٹ سرجری کر چکے ہیں اور 95% یہ آپریشن کامیاب رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اوسط اتنی ہی ہے جتنی کہ امریکہ میں ہوتی ہے.
When I first went in 2002 there was no hope. Now we're treating about a third to half that we see. That's still way too few.
جب میں سن 2002 میں پہلی مرتبہ یوگنڈا گیا تو وہاں کسی طرح کی امید نہیں تھی, اور اب ہم وہاں جن مریضوں کو دیکھتے ہیں ان میں سے ایک تہائی یا نصف کا علاج ہم کر رہے ہیں. اب بھی یہ تعداد بہت کم ہے, لیکن جب آپ بچوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں یا والدین کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ موقع ہے کہ آپ کچھ کر سکیں. جب ایک اچھا ڈاکٹر خود چل کر آپ کے پاس آ جائے تو پھر والدین کو بھی امید ہوتی ہے کہ ان کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. ڈاکٹر سیبل بتا رہے تھے کہ اس بچے کے دل میں سوراخ ہے جو پھیپھڑوں میں اضافی خون کا باعث ہے اور دل کے لیے کام کرنا مشکل ہے, جبکہ بچے کی والدہ صرف دعا کر رہی تھی. ڈاکٹر سیبل کہتے ہیں,
10 hours, 3 days, take a bus for 20 hours, because they know that us being there.
یہ لوگ 10 گھنٹے انتظار کرتے ہیں 3 دن تک, 20 گھنٹے بس میں سفر کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم یہاں ان کے بچے کا علاج کریں گے اور وہ نوجوانی میں موت کا شکار ہونے سے بچ جائے گا. چنانچہ ان کی بڑی امید ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہم جو ہو سکے وہ کریں اور ان بچوں کا علاج کریں. یوگنڈا میں سیبل کی قیادت میں پہلی اوپن ہارٹ سرجری سن 2007 میں ہوئی تھی. تمام آپریشن ایسے بچوں کے کیے گئے جن کے دل میں پیدائشی طور پر نقص تھا, یعنی یا تو دل میں سوراخ تھا یا کوئی رکاوٹ یا کسی ویلو کو مرمت کی ضرورت تھی. یوگنڈا کے دارالحکومت کمپالا میں دل کے امراض کا ہسپتال ملاگو نیشنل ریفرل ہاسپٹل ہے, اور سیبل کہتے ہیں یوگنڈا میں دل کے امراض کے بہترین ماہر موجود ہیں اور یہ سب سہارا ممالک میں سے ایک ہے. دوسرے ممالک میں کینیا اور گھانا شامل ہیں جہاں مقامی ڈاکٹر اوپن ہارٹ سرجریز کرتے ہیں. یوگنڈا کے کارڈیالوجسٹ طالب اولیگو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے 52 سالہ امریکی ہم منصب سے بہت کچھ سیکھا ہے. وہ کہتے ہیں کریگ سیبل بچوں کے لیے دل رکھتے ہیں.
He loves children and getting these children who otherwise would not have access to life-saving surgery.
وہ بچوں سے پیار کرتے ہیں اور ایسے بچوں کا علاج کرنا جو اور کسی طرح سرجری نہ کروا سکتے ہوں ایک مقدس فریضہ ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ کو نئی زندگی حاصل کرنے میں مدد دے رہا ہو. انہوں نے اس وقت یہ پروگرام شروع کیا جب ہم اپنے طور پر سرجریز نہیں کر سکتے تھے, اور اب ہم مقامی طور پر اپنے ملک میں خود بہت سے آپریشن کر سکتے ہیں. ان کا کام بہت قابل قدر ہے. اور کریگ سیبل کہتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ یوگنڈا کے مریض بچوں کے لیے ابھی وہ سب کچھ نہیں کر پائے جو وہ کر سکتے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو ٹیلی فون کر کے ایم کیو ایم کے رہنما اور رکن اسمبلی خواجہ اظہار الحسن کی گرفتاری سے متعلق معلومات حاصل کی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اسپیکر کی اجازت کے بغیر کسی رکن پارلیمان کی گرفتاری غیر قانونی ہے۔ سندھ کے وزیر اعلی کا کہنا ہے کہ خواجہ اظہار الحسن کی گرفتاری کے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں خطاب کے لیے جانے سے قبل حریت لیڈروں اور پاکستانی کشمیر کے رہنماؤں سے جمعے کے روز صلاح مشورے کر رہے ہیں۔ وہ جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران کشمیر کے مسئلے کو بھرپور طور پر اٹھائیں گے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی موجودہ صورتحال کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اٹھائیں گے۔ نواز شریف نے یہ بات پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد میں کشمیری رہنماؤں سے ملاقات میں کہی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیویارک روانہ ہونے سے قبل پاکستانی وزیر اعظم نے مظفرآباد میں حریت کانفرنس اور مقامی کشمیری رہنماؤں سے اس معاملے پر مشاورت کی۔ پاکستانی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کے علاوہ اس موقع پر دیگر ممالک کے رہنماؤں سے ملاقاتوں کے دوران بھی کشمیر کے تنازع پر بات چیت کریں گے۔ نواز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے آئندہ ہفتے ایک ایسے موقع پر خطاب کریں گے جب بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالات کشیدہ ہیں۔ گزشتہ 2 ماہ سے زائد عرصے سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والے تشدد کے واقعات میں لگ بھگ 80 افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اس کشیدگی کا آغاز جولائی کے اوائل میں ایک کشمیری علیحدگی پسند کمانڈر برہان وانی کی بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں ہلاکت کے بعد ہوا۔ پاکستان حالی ہفتوں میں اس معاملے کو عالمی سطح پر اٹھاتا رہا ہے اور پاکستان میں موجود امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کے سفیروں کو بھی اس بارے میں بریفنگ دی جاتی رہی ہے۔ تاہم بھارت کی طرف سے پاکستان کے موقف پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ اسلام آباد اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ماضی کی نسبت اس مرتبہ مسئلہ کشمیر سے متعلق ایسے وقت جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان کی طرف سے بات کی جائے گی جب بھارتی کشمیر میں صورتحال بدستور کشیدہ ہے اور یہ معاملہ کئی عالمی فورمز پر بھی زیر بحث ہے۔ تجزیہ کار پروفیسر سجاد نصیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ کشمیر کے تنازع کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں پہلے ہی سے موجود ہیں، تو اس لیے یہ زیادہ مناسب ہوگا کہ پاکستان اس معاملے کو وہاں اٹھائے۔
تو اگر پاکستان سنجیدہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جو پریمبل ہے یو این کا، اس کے حوالے سے اور انٹرنیشنل لا میں بھی یہ چینجز آ گئی ہوئی ہیں، تو ان کو اپنا کیس جو ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں لے جانا چاہیے، اور اگر پبلک اوپینین کو ورلڈ وائڈ موبلائز کرنا ہے تو لبرلز جو ہیں ان کی یہ پوزیشن جو ہے اچھا اس کو اپروچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ لبرلز آف دا ویسٹ جو ہے اچھا ان کو استعمال کر کے پبلک اوپینین کو موبلائز کرنا چاہتے ہیں۔
کشمیر روز اول ہی سے جنوبی ایشیا کے دو جوہری ملکوں کے درمیان ایک متنازع مسئلہ رہا ہے۔ پاکستان کا موقف رہا ہے کہ یہ معاملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، جبکہ بھارت اسلام آباد کے موقف کو مسترد کرتے ہوئے اسے اپنا داخلی معاملہ قرار دیتا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایک امریکی مطالعاتی جائزے میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں ماؤ نوازوں کی تنظیم طالبان، داعش اور بوکو حرام کے بعد چوتھی خطرناک ترین دہشت گرد تنظیم ہے۔ اس کی تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی اس رپورٹ میں۔
ایک امریکی مطالعاتی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سی پی آئی ماؤ نوازوں کی تنظیم طالبان، داعش اور بوکو حرام کے بعد چوتھی خطرناک دہشت گرد تنظیم ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی اس رپورٹ میں، جس میں دہشت گردی کی وارداتوں کے مطالعہ کی روشنی میں اعداد و شمار جمع کیے گئے ہیں، کہا گیا ہے کہ بھارت میں 2015 میں کل 791 دہشت گردانہ وارداتیں ہوئیں جن میں 289 افراد ہلاک ہوئے۔ ان میں سے 43% وارداتیں ماؤ نوازوں کے ذریعے انجام دی گئیں۔ رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ سال 2015 میں ماؤ نوازوں نے 343 حملے کیے جن میں 176 افراد ہلاک ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت عراق، افغانستان اور پاکستان کے بعد دہشت گردی سے متاثرہ چوتھا ملک ہے۔ جو دہشت گردانہ وارداتیں ہوئیں ان میں سے 21% چھتیس گڑھ میں، 12% منی پور میں، 11% بھارتی کشمیر میں اور 10% جھارکھنڈ میں ہوئیں۔ ریاست چھتیس گڑھ ماؤ نوازوں کی وارداتوں سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ ادھر بھارت کی وزارت داخلہ کے اعداد و شمار کے مطابق 2010 سے 2015 کے درمیان ماؤ نوازوں کی کارروائیوں میں 2162 سویلین اور 802 سیکورٹی جوان ہلاک ہوئے۔ ماؤ نوازوں کی سرگرمیوں کے ماہر رئیس احمد لالی کے مطابق، امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں اگرچہ ماؤ نوازوں کو چوتھی خطرناک دہشت گرد تنظیم کہا گیا ہے، لیکن اگر بھارت کے تناظر میں دیکھیں تو یہ پہلی دہشت گرد تنظیم ہے۔
تو انہوں نے जाहिर है कि दुनिया के परिप्रेक्ष्य में ये चीजें कही है या उनकी रिपोर्ट में ये बातें आई है, लेकिन अगर हिंदुस्तान के लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल से नक्सल को तो नंबर वन ही मान के चला जा रहा है कि ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा नक्सल को माना गया है। मेरा ख्याल है सरकार भी मानती है। देखिए, सबसे ज्यादा बजट जो है, अगर किसी अलगाववादी और इस तरह के हिंसात्मक जो चीजें चल रही है उससे निपटने के लिए जो बजट है तो उसमें सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो नक्सल को लेकर ही है, और चूंकि इसका एक बड़ा नेटवर्क है, नक्सल एरिया है, तो इस लिहाज से जरूर माना जाएगा कि भारत के लिए बड़ा खतरा है। और अमेरिका ने जो रिपोर्ट जारी की है विश्व के चौथे, तो निश्चित तौर पर ये कल को चौथे से ऊपर भी माना जा सकता है अमेरिका के लिए।
वो मजीद कहते हैं कि मुल्क का एक बड़ा इलाका माओनवासों की सरगर्मियों से मुतासिर है। ऐसी इत्तलात मौसूल होती रही हैं कि दीगर दहशतगर्द ग्रुप नक्सलियों से हाथ मिला सकते हैं और उनके साथ मिलकर मजीद कार्रवाइयां कर सकते हैं। उन्होंने इसे भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया। साबिका यूपी हुकूमत भी माओनवासों को सबसे खतरनाक दहशतगर्द करार देती रही है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
यूरोपीय यूनियन के लीडर स्लोवाक के दारुलहुकूमत ब्राती स्लावा में इजलास कर रहे हैं, जिसमें बर्तानिया की जानिब से ब्लॉक से निकल जाने के फैसले के बाद यूरोपीय यूनियन की नई हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। जर्मनी का कहना है कि यूरोपीय यूनियन एक मुश्किल सूरत हाल में है, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा लीजा ब्राइंट ने पेरिस से खबर दी है कि मुनकसिम यूनियन में इत्तेहाद एक अहम चैलेंज होगा। उनकी एक रिपोर्ट। यूरोपीय यूनियन के लीडर आइंदा मार्च में बर्तानिया के यूनियन से निकल जाने के फैसले के बाद की हिकमत अमली का तायुन करेंगे। हालांकि यह अभी वाजे नहीं है कि बर्तानिया अमली तौर पर कितने अरसे में ब्लॉक से अलहदा हो जाएगा। बर्तानिया की वजीराजम थेरेसा मे, जो सरबरा इजलास में शिरकत कर रही हैं, मुतवक्की तौर पर आइंदा बरस के अवाइल तक इस कार्रवाई को शुरू नहीं करेंगी। ब्रातिस्लावा के इजलास से अलहदा यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर डोनाल्ड टस्क ने यूरोपीय यूनियन के बाकी 27 अरकान पर जोर दिया है कि वो ब्लॉक के मसाइल पर ईमानदाराना गौर करें और बर्तानिया के इसको छोड़ने की वजह पर तवज्जो दें। इस पैगाम की तायीद स्लोवेकिया के वजीर आजम रॉबर्ट फीको ने की है, जो यूरोपीय यूनियन के मौजूदा सदर हैं। उनका कहना था, यूरोपीय यूनियन के लीडर आइंदा मार्च में बर्तानिया के यूनियन से निकल जाने के फैसले के बाद की हिकमत अमली का तायुन करेंगे। हालांकि ये अभी वाजे नहीं है कि बर्तानिया अमली तौर पर कितने अरसे में ब्लॉक से अलहदा हो जाएगा। बर्तानिया की वजीराजम थेरेसा मे, जो सरबराह इजलास में शिरकत कर रही हैं, मुतवक्की तौर पर आइंदा बरस के अवाइल तक इस कार्रवाई को शुरू नहीं करेंगी। ब्रातिस्लावा के इजलास से अलहदा यूरोपियन काउंसिल के सदर डोनाल्ड टस्क ने यूरोपीय यूनियन के बाकी 27 अरकान पर जोर दिया है कि वो ब्लॉक के मसाइल पर ईमानदाराना गौर करें और बर्तानिया के इसको छोड़ने की वजह पर तवज्जो दें। इस पैगाम की तायीद स्लोवेकिया के वजीर आजम रॉबर्ट फीको ने भी की है, जो यूरोपीय यूनियन के मौजूदा सदर हैं। उनका कहना था,
आई बिलीव द 27 प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स विल हैव वेरी ऑनेस्ट डिस्कशन अबाउट द स्टेट वेयर द यूरोपियन यूनियन एट दिस मोमेंट इज। सेकंडली, वी ऑल वांट टू शो यूनिटी।
स्लोवेक के वजीर आजम रॉबर्ट फीको कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में 27 वजराए आजम और सदर साहिबान हम सब उस सूरत हाल पर इंतहाई ईमानदारी से गौर करेंगे जहां यूरोपीय यूनियन इस वक्त है। दूसरी ये कि हम सब दिखाना चाहते हैं कि हम मुत्तहिद हैं और दिखाना चाहते हैं कि ये एक मुनफरिद मनसूबा है और हम इसे जारी रखना चाहते हैं। ये थे रॉबर्ट फीको के अल्फाज। मगर यूरोपीय यूनियन के अरकान में अहम उमूर पर शदीद इख्तलाफात हैं, जिनमें इमिग्रेशन, सियासी पनाह और मईशत शामिल हैं। हो सकता है कि जुम्मे के रोज की बातचीत में इन इख्तलाफात पर बात न हो। फ्रांस के सदर फ्रांसवा ओलांद ने कहा है कि यूनियन के अरकान को मुस्तकबिल के लिए तीन उमूर पर तवज्जो देनी चाहिए। वो हैं सिक्योरिटी, मईशत, रोजगार और यूरोपीय नौजवानों को उम्मीद दिलाना। आलमी रहनुमा अक्वाम मुत्तहिदा के सालाना इजलास में शिरकत करने के लिए अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में जमा हो रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्टर मार्गरेट बशीर ने बताया है कि शाम में जारी खाना जंगी और उससे पैदा होने वाला पनागुजीनों का बहरान एजेंडे पर सरे फहरिस्त होगा। مزید تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز نفیس.
عالمی رہنما شام کی خانہ جنگی سے پڑنے والے اثرات کو محدود کرنے کے خواہش مند ہیں. اس اجلاس میں ہمسایہ ممالک اور یورپ میں شام کے پناہ گزینوں کی آمد کے مسئلے پر خاص توجہ دی جائے گی. اطلاعات کے مطابق دو مختلف اجلاسوں میں پناہ گزینوں کے مسئلے پر بحث ہوگی. اقوام متحدہ کے سربراہ بان کی مون پیر کے روز ہونے والے پہلے اجلاس کی میزبانی کریں گے. ان کے الفاظ:
More countries must resettle more people who have been forced from their homes.
ایسے لوگوں کو جو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں مزید جگہ دینی ہوگی. مختلف ممالک کو نقلی مکانی کے فوائد کو سمجھنا ہوگا اور ہر جگہ ہر کسی کو اس امتیازی سلوک کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے جس کا پناہ گزینوں، تارکین وطن اور اقلیتی کمیونٹی کو سامنا ہے. یہ الفاظ تھے بان کی مون کے. منگل کو ہونے والے دوسرے اجلاس کی میزبانی امریکی صدر براک اوباما کریں گے. امریکہ کی نائب وزیر خارجہ شیبا کروکر کے الفاظ:
We expect that the summit will result in significant new sustained commitments to UN humanitarian appeals.
ہمیں توقع ہے کہ یہ اجلاس اقوام متحدہ کی جانب سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کی گئی اپیلوں اور پناہ گزینوں کو دوبارہ آباد کرنے سے متعلق وسیع تر پروگراموں کے لیے مؤثر ثابت ہوگا. یہ الفاظ تھے امریکہ کی نائب وزیر خارجہ کے. تاہم اس بارے میں کہ ان اجلاسوں سے ان تقریباً 5 ملین شامی پناہ گزینوں کی زندگیوں میں بہتری آئے گی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. کولمبیا یونیورسٹی کے ریچرڈ گوون کے الفاظ:
The only way you solve the Syrian crisis is through a political deal. I'm sure there will be some talk about that at the General Assembly.
شام کے بحران کو حل کرنے کا واحد طریقہ سیاسی مذاکرات ہیں. مجھے یقین ہے کہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اس موضوع پر بات ہوگی. تاہم صدر پوٹن نیو یارک نہیں آ رہے اور اگر وہ موجود نہ ہوں تو شام کے بارے میں سنجیدہ بات چیت ممکن نہیں ہے. یہ الفاظ تھے ریچرڈ گوون کے. رواں ماہ شام میں جنگ بندی اور وہاں پر پسے ہوئے لوگوں کو امداد پہنچانے سے متعلق امریکہ اور روس کے مابین ایک معاہدہ طے کرنے پر اتفاق ہوا تھا. دونوں ملکوں نے داعش جیسے دہشت گرد گروپوں کو ہدف بنانے سے متعلق ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے. نیو یارک میں ہونے والے اجلاس میں ان مسائل پر بحث متوقع ہے. سیکیورٹی کونسل کا اعلی سطح کا ایک اجلاس بدھ کے روز ہوگا جس میں شام کی صورتحال پر توجہ مرکوز کی جائے گی. تاہم تجزیہ کاروں کی نظر میں اس اجلاس سے زیادہ توقعات رکھنا درست نہیں. ایک دفعہ پھر ریچرڈ گوون کے الفاظ:
The reality is decisions about Syria are made in Washington and Moscow and in Iran, not
حقیقت یہ ہے کہ شام سے متعلق فیصلے واشنگٹن، ماسکو اور ایران میں کیے جاتے ہیں، سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں نہیں. یہ الفاظ تھے ریچرڈ گوون کے. ہفتے کے باقی دنوں میں مختلف ممالک کے رہنما جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. صدر پوٹن، صدر شی اور اینگلا مرخیل اس سال اس اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے. یہ صدر اوباما کا بطور امریکی صدر کے جنرل اسمبلی سے آخری خطاب ہوگا. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ نے آسٹریلیا کی مقامی سیاست میں چین کے اثر و رسوخ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایسی اصلاحات کا مطالبہ کیا ہے جن کے ذریعے بیجنگ کو مالی امداد کے ذریعے سیاستدانوں کو اپنے اثر و رسوخ میں لینے سے روکا جا سکے گا. تفصیلات سنڈی مارکر کی رپورٹ میں اسفر امام کی زبانی.
روزنامہ دی آسٹریلین کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں سبکدوش ہونے والے امریکی سفیر جان بیری نے کہا کہ انہیں آسٹریلیا کی قومی سیاست میں چین کے اثر رسوخ پر تشویش ہے. بیری کا کہنا تھا کہ امریکہ کو آسٹریلوی سیاستدانوں کو حالیہ انتخابی مہم کے دوران مالی احتیاط کی فراہمی کے ذریعے بیجنگ کے بڑھتے ہوئے مفادات پر اعتراض ہے، اور کہا کہ واشنگٹن کو آسٹریلیا کی سیاست میں چینی حکومت کی بڑھتی ہوئی دلچسپی پر حیرانی ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کو امید ہے کہ آسٹریلیا اس غیر ضروری اثر رسوخ کے خاتمے کے لیے اپنی بنیادی ذمہ داری پوری کرے گا جو ہماری اقدار کے منافی ہے. امریکی سفیر نے یہ رد عمل حزب اختلاف کے لیبر پارٹی کے سینیٹر سیم دستاری کے استعفی پر دیا جنہوں نے چینی حکومت سے منسلک ایک کمپنی سے اپنے سفر کے جزوی اخراجات ادا کرنے کو کہا تھا. آسٹریلیا کے قانون سازوں کو ملنے والی غیر ملکی احتیاط کا یہ مسئلہ اچانک پورے ملک میں زیر بحث آ گیا ہے. آسٹریلین اسٹریٹجک پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیٹر جیننگ کا کہنا ہے اگرچہ چینی احتیاط کے سیاسی فیصلوں پر براہ راست اثر انداز ہونے کے ثبوت نہیں، لیکن انہیں تشویش ہے کہ چین کے حوالے سے آسٹریلیا کی پالیسی بیجنگ کے مفادات کے تابع ہو چکی ہے۔ جیننگ کے الفاظ،
Well, there's no doubt the Chinese government is interested in using its diaspora communities to lobby for Chinese
interests. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ چینی حکومت بیرون ملک آباد اپنی کمیونٹی کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے لابنگ میں استعمال کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم نے حال ہی میں جنوبی بحر چین کے مسئلے کے حوالے سے ایسا دیکھا ہے، جہاں بیجنگ نے اس بارے میں ایک زبردست مہم چلائی کہ تقریباً مہینے دو مہینے قبل ہیگ میں جو قانونی فیصلہ دیا گیا اس پر مختلف ممالک کے رد عمل میں اعتدال پیدا کیا جا سکے۔ آسٹریلیا کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے غیر ملکی مفادات رکھنے والے احتیاط دہندگان سے لاکھوں ڈالر کی احتیاط وصول کیے ہیں۔ حزب اختلاف کے اراکین، لیبر پارٹی اور آسٹریلین گرین سمجھتی ہیں کہ اب اس روایت کو بند ہو جانا چاہیے، لیکن آسٹریلیا کے سابق وزیر اعظم جان ہاورڈ کے مطابق یہ پابندی غلط ہوگی۔ ہاورڈ کے الفاظ،
I certainly don't agree with the suggestions that we should further limit the amount that people contribute or companies
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یقیناً اس تجویز سے اتفاق نہیں کرتا کہ جو لوگ اور کمپنیاں عطیات دے سکتی ہیں ان پر مزید پابندی عائد کی جائے۔ بنیادی طور پر یہ سیاسی سرگرمیوں اور اظہار رائے پر حملہ ہوگا۔ غیر ملکی عطیات کو کسی ضوابط کے تحت لانے کے لیے اقدامات کیے جاتے رہے ہیں۔ اس حوالے سے لیبر پارٹی کی حکومت 2010 میں ایوان میں ایک بل بھی لا چکی ہے، لیکن یہ کبھی قانون نہ بن سکا۔ قدامت پسند حکومت کے وزراء گرین پارٹی کے لائے ہوئے ایک ایسے ہی بل کو یہ کہہ کر مسترد کر چکے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں۔ چین آسٹریلیا کا بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور اس کی خوشحالی کا انحصار بیجنگ سے بہتر تعلقات پر ہے، تاہم امریکہ سے دیرینہ فوجی اتحاد کے ساتھ آسٹریلیا کو لازمی طور پر چین کے ساتھ تجارتی تعلقات کو متوازن کرنا ہوگا۔ اسفر امام، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کی جمعرات کے روز جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ادارے کے زیر انتظام آنے والے 37 لاکھ بچوں کو کسی اسکول یا بنیادی تعلیم تک بھی رسائی حاصل نہیں ہے۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب دنیا بھر میں کسی بھی ملک کے لوگوں کو مسلح تنازعات یا سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے تو بچوں کو نہ صرف اپنے گھر بلکہ تعلیم سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ جنیوا میں اس رپورٹ کے اجرا کے موقع پر بات کرتے ہوئے پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے کمشنر فلپو گرانڈی کا کہنا تھا کہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو صورتحال بدتر ہوتی جاتی ہے۔ فلپو کا کہنا تھا،
50% of refugee children do not have access to primary education. 22%
50% پناہ گزین بچوں کو پرائمری سطح کی تعلیم تک رسائی حاصل نہیں ہے، صرف 22% کو سیکنڈری، جبکہ صرف 1% کو یونیورسٹی سطح کی تعلیم تک رسائی حاصل ہے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہ بنیادی شعبہ ہے جس میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے پناہ گزین ہونا کتنی بڑی سزا ہے۔ فلپو گرانڈی کہتے ہیں کہ یقیناً خوراک، پانی اور سر چھپانے کے لیے ایک چھت پناہ گزینوں کے لیے بڑی ترجیحات ہوتی ہیں، تاہم جب تعلیم کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو پھر نا امیدی اور مایوسی غلبہ حاصل کرتی ہیں۔ فلپو کا کہنا ہے کہ اسکول جانا، سیکھنا، علم اور ہنر حاصل کرنا کسی نوجوان کی نشو نما میں بنیادی حیثیت کے حامل ہیں۔ یہ رپورٹ ایسے ٹھوس ثبوت فراہم کرتی ہے کہ معیاری تعلیم کے حصول سے نہ صرف تحفظ حاصل ہوتا ہے بلکہ کم سنی کی شادی، بچوں کی جبری مشقت، استحصالی اور خطرناک کام اور کم سنی میں ہی حاملہ ہونے کے خطرات کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ 2014 کے دوران اسکول جانے والے بچوں کی آبادی میں 30% اضافہ ہوا، جس کے لیے مزید 20,000 اساتذہ کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے نے شامی پناہ گزینوں کے لیے 4.45 ارب ڈالر امداد کی درخواست کی ہے، اس میں سے 662 ملین ڈالر بچوں کی تعلیم پر خرچ ہوں گے۔ اس رقم میں سے اب تک اقوام متحدہ کو 39% وصول ہوئی ہے۔ 2015 میں اسی پروگرام کے لیے تعلیم کی مد میں آنے والی زیادہ تر رقم اختتامی 2 ماہ کے دوران وصول ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے میزبان ممالک کے لیے اسکول کی تعلیم فراہم کرنے کے طویل المیاد منصوبوں کی تشکیل میں دقت پیش آتی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لائف ان امریکہ۔ آج اس پروگرام میں ایک جھلک گزشتہ دنوں نشر ہونے والے ایک انٹرویو کی، جس میں ہیوسٹن یونیورسٹی کے ایک طالب علم میکینیکل انجینئرنگ کے انڈر گریڈ طالب علم ہیں اریب خان، انہوں نے اپنی یونیورسٹی کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں. اس پروگرام کو پیش کرتی ہیں یاسمین جمیل.
میں یونیورسٹی آف ہیوسٹن جو کہ ادھر ہیوسٹن کی سب سے مین یونیورسٹی ہے اس کے اندر پڑھ رہا ہوں اینڈ آئی ایم ڈوئنگ میکینیکل انجینئرنگ. کالج جو ہے انجینئرنگ کالج یہاں کا اس کا نام ہے کلن کالج کالج آف انجینئرنگ اینڈ بہت اچھا انجینئرنگ کا ان کا پروگرام ہے اور اٹس پریٹی فیمس اور ہیوسٹن کے اندر اسپیشلی انجینئرنگ کے حساب سے ان کا کیونکہ ہیوسٹن میں بہت لائک کمپنیز ہیں اور مارکیٹ ہے انجینئرنگ سائٹ کی بلڈنگ کمپنیز ہیں تو بہت اچھا ایک ان کا پروگرام ہے. تو یونیورسٹی آف ہیوسٹن کیا کہتے ہیں ایک اور دوسری بات ان کا یہ کہ بہت ڈائیورس یونیورسٹی ہے.
کتنے شعبے ہیں اس میں، کیا کیا پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹی میں؟
اس یونیورسٹی میں آلموسٹ سب کچھ ہے، صرف جو آئی تھنک نہیں ہے وہ میڈیکل اسکول اینڈ والا جو بڑا میڈیکل اسکول ہوتا ہے پراپر وہ نہیں ہے، بٹ اس کی بھی انڈر گریڈ کے لیے بایو میڈیکل اور اس ٹائپ کی ڈگریز ہیں اینڈ دین بزنس اسکول ہمارا جو ہے اس کا بار بزنس اسکول وہ بھی بہت اچھا ابھی بلکہ رینکنگز اس کی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں تو وہ بھی ایک بزنس اسکول بہت اچھا، اور بزنس اسکول میں سارے انڈر گریڈ کے اکاؤنٹنگ فائنانس مارکیٹنگ ایم آئی ایس میجرس کی انڈر گریڈ بھی اویلیبل ہے اور کرنے کے لیے اسٹوڈینٹس کے لیے اور ماسٹرز بھی، اور انجینئرنگ میں بھی ہر طرح کے میکینیکل ہو یا کیمیکل ہو یا الیکٹرانکس ہو یا بایو میڈیکل انجینئرنگ، تو ہر طرح کی ہیں. اور پلس اگر انجینئرنگ اور بزنس سے باہر جائیں تو سوسیولوجی اور اس ٹائپ کے بھی سارے میجرز ہیں، تو یہ بہت بہت بڑی یونیورسٹی ہے.
اچھا ماشاء اللہ. اور آپ نے پاکستان سے اسی یونیورسٹی کو اس لیے چنا کہ آپ کے نزدیک آپ کا خیال تھا کہ بہت امپورٹنٹ اور بڑی اچھی یونیورسٹی ہے، لیکن اس میں داخلے کا پروسیس کیا ہے اگر پاکستان سے کوئی اپلائی کرنا چاہے تو؟
داخلے کا پروسیس یہ ہے کہ میں نے جب میں پاکستان میں تھا تو میں نے او لیولز اور اے لیولز کیا تھا جو آج کل آلموسٹ آئی تھنک سارے لوگ کرتے ہیں ورنہ انٹر ہوتا ہے، تو اس کے بعد جب آپ کر لیتے ہیں اے لیولز اس کے بعد پروسیس یہ ہے کہ آپ ایس اے ٹی ہوتا ہے، ایک ایس اے ٹی ایگزام ہوتا ہے وہ دینا پڑتا ہے آپ کو، اور جب آپ وہ دے لیتے ہیں تو پھر ان کا آن لائن پروسیس ہی ہوتا ہے. آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ سرچ کریں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ گوگل پہ یو ایچ یا کوئی بھی یونیورسٹی جو ابھی آپ کو جانا ہو تو اس پہ آپ اگر سرچ کریں گے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ایڈمیشنس تو آپ کو پورا پروسیس بتا دیں گے کہ کیا کیا آپ کو چیزیں چاہئیں. تو جو کہ چیزیں ہیں جو کہ ایس اے ٹی جیسے میں نے بتایا ایس اے ٹی ہوتا ہے، اور پھر آپ کے آف کورس گریڈز وہ سب کچھ بھیجنے پڑتے ہیں جو ابھی آپ کے او لیولس میں آئے تھے اور جو اے لیولس میں ہیں، اور پھر ان کی ایک ٹیکسس ہیوسٹن کیونکہ ٹیکسس کے اندر ہے تو ان کی اپنی ایک ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ نے اپلیکیشن پوری سبمٹ کرنی ہوتی ہے، بٹ پورا پروسیس آن لائن ہے تو آپ بیٹھ کے گھر سے بیٹھ کے آپ کر سکتے ہیں اینڈ دین اپلائی کر لیتے ہیں آن لائن. ان کی فیس ہوتی ہے کچھ اپلیکیشن فیس ہوتی ہے، اور وہ کرنے کے بعد پھر آپ کو یونیورسٹی سے رسپانس ملتا ہے بعد میں، تو پھر آپ کو یو نو آگے پھر اور اسٹیپس ہیں ویزا کے اگر آپ کو ایڈمیشن مل گیا یا نہیں ملا جو بھی ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکی صدر براک اوباما نے شمالی کوریا کے حالیہ ایٹمی تجربے اور میزائل داغنے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. شمالی کوریا نے 9 ستمبر کو جو ایٹمی تجربہ کیا ہے وہ علاقائی سلامتی اور بین الاقوامی امن اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے. شمالی کوریا اس صدی میں واحد ملک ہے جس نے ایٹمی ہتھیاروں کا تجربہ کیا ہے. حالیہ تجربہ جو شمالی کوریا کا اس سال کا دوسرا تجربہ ہے، یہ بلیسٹک میزائلوں کے تجربوں کی غیر معمولی کوششوں کے بعد کیا گیا ہے. شمالی کوریا کا دعویٰ ہے کہ ان تجربوں کا تعلق جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے وسیلے سے ہے، جس میں امریکہ اور ہمارے اتحادیوں جمہوریہ کوریا اور جاپان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. مزید برآں، امریکہ شمالی کوریا کو کبھی بھی ایک جوہری ملک کے طور پر تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی کرے گا. شمالی کوریا کے مطابق اس کا مقصد قومی سلامتی اور اقتصادی ترقی کا نصب العین حاصل کرنا ہے، لیکن یہ تو کجا ہوا یہ ہے کہ شمالی کوریا کی اشتعال انگیز اور عدم استحکام پیدا کرنے کی کارروائیوں اور ایٹمی ہتھیاروں اور بلیسٹک میزائل کی صلاحیت حاصل کرنے کی لگاتار کوششوں نے اسے تنہا کر دیا ہے اور اس کے لوگوں کو غربت سے دوچار کر دیا ہے۔ اس جوہری تجربے سے جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعدد قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے، یہ واضح ہوتا ہے کہ شمالی کوریا اپنے طرز عمل سے متعلق بین الاقوامی معیارات اور طور طریقوں کی پرواہ نہیں کرتا، اور اس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ اسے بین الاقوامی برادری کا ایک ذمہ دار رکن بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ ہم نے امریکی عوام کے دفاع اور علاقے میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ سلامتی کے وعدوں کی پاسداری کا بدستور عہد کر رکھا ہے۔ ہم ایسے تمام ضروری اقدامات کے لیے تیار ہیں جن سے اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارے اتحادی بین الاقوامی امن اور سلامتی کے اس بڑھتے ہوئے خطرے کے خلاف بدستور اپنا دفاع کرتے رہیں۔ علاقے میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہم نے جو دفاعی معاہدے کر رکھے ہیں ان پر ہم بدستور ثابت قدم ہیں، اور ہم اپنی دسترس میں تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے جن میں ہمارے وسیع تر دفاعی ہتھیار شامل ہیں۔ عوامی جمہوریہ کوریا کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت اپنی ذمہ داریوں سے بار بار اور جان بوجھ کر پہلو تہی، اس کی مخاصمانہ کارروائی اور بلا سوچے سمجھے پرخطر راہ اختیار کرنا اور دنیا بھر میں ناجائز کارروائیوں کے جال سے پتہ چلتا ہے کہ اسے بین الاقوامی برادری کے ایک ذمہ دار رکن کے طور پر عالمی معاملات میں شریک کار بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شمالی کوریا ایک قابل بھروسہ مذاکراتی شریک کار نہیں بن سکتا۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ امریکہ بدستور قابل اعتبار اور بامانی مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہے، جن کے مقاصد میں عوامی جمہوریہ کوریا کو مکمل طور پر غیر ایٹمی ملک بنانا شامل ہے جس کی تصدیق بھی کی جا سکے۔ شمالی کوریا صرف اسی صورت میں سلامتی اور اس ترقی سے جس کا وہ خواہش مند ہے ہمکنار ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں اور وعدوں پر پورا اترے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
کچھ تو کہیے نا،
کچھ تو چاہو،
کم میں بگوش نا،
کچھ کہیے نا، اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں، نمبر نوٹ کر لیجیے 0800-777-89۔ ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجیے 0800-777-89۔ پروگرام ہے
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر اسفر امام، اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا ہر دم رواں زندگی، جسے پیش کریں گے یاسمین جمیل، پروڈیوسر ہوں گی گل رخ۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔
اللہ حافظ۔